السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے رامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا پروگرام خصوصی طور پہ 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد پاکستان کے حوالے سے ہے، اور آج ہم یہ ڈسکس کریں گے رامدی صاحب کے ساتھ کہ پاکستان کو کیسا ملک ہونا چاہیے، مذہبی، جمہوری یا سیکولر. السلام علیکم رامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
رامدی صاحب، یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیسا ملک ہونا چاہیے، لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم انہی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں ابھی تک. یہ کیوس ہے، یہ کنفیوژن ہے یا اچھی بات ہے یہ بحثیں ہونا؟
میرا تو خیال یہ ہے کہ اس نے پوری کی پوری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. یہ بحث جن لوگوں نے اٹھائی، انہوں نے غالباً اس کو محسوس نہیں کیا کہ اگر یہ بحث اسی طرح اٹھتی رہی اور اسی طریقے سے اس پر لوگ اپنی اپنی آراء پیش کرتے رہے تو کبھی بھی قوم کے اندر اپنے نسب العین یا اپنے مقصد کے لیے وحدت نہیں پیدا ہو سکے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری قوم ایک طرح سوچنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نے خیالات میں، افکار میں بڑا تنوع رکھنا ہے، سوچنے کے انداز میں بھی رکھا ہے، لیکن اس طرح کی بحث اگر کہیں پیدا ہو جائے جہاں آپ ریاست کی شخصیت ہی متعین نہیں کر پا رہے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک تو اس بحث کو اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ریاست کا نظم قائم کر رہے ہوتے ہیں تو ریاست کے بارے میں یہ طے کرنا کہ اس کا کوئی مذہب ہوگا، اس کا کوئی نظریہ ہوگا، یہ بجائے خود اس کو استبدادی بنانا ہے.
صحیح.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ریاست کو ایک خاص صورت دے دیں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ترکی کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا.
ٹھیک.
یہ بھی ایک نظریہ ہے. جب آپ نے یہ طے کر دیا کہ یہ نظریہ، تو دیکھیے ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں اس کے خلاف اضطراب پیدا ہونا شروع ہوا، اور جب اضطراب پیدا ہونا شروع ہوا تو پھر آپ پچھلے 70-75 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں وزرائے اعظم پھانسی کے تختے پر چڑھ گئے، بارہا فوج کو مداخلت کرنا پڑی، بعض وہ لوگ جن کو پوری قوم کا اعتماد حاصل تھا ان کی حکومتیں ختم ہوئیں، قوم کیا چاہتی ہے زیر بحث نہیں رہا، اور ترکی میں ایک بچی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے وہ آج اس بحث کا ہدف ہے کہ وہ اسکارف لے سکتی ہے یا نہیں
لے سکتی.
مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس وقت کہ اسکارف لینا دین کا تقاضا ہے یا نہیں. میں یہ کہتا ہوں فرض کر لیجیے اس کی روایت کا تقاضا ہے، فرض کر لیجیے کہ یہ اس کی قبائلی زندگی کا لازمہ ہے. یہ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ریاست کی سطح پر اس کا فیصلہ کریں؟ یعنی یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی نظریاتی ریاست میں، خواہ وہ سیکولر ہو، خواہ آپ اس کو اسلامی کہہ لیں یا مذہبی کہہ لیں، لازمن پیدا ہو جائے گی. تو میرے نزدیک فیصلہ اس میں کرنا چاہیے کیا ہم کوئی استبدادی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس میں ایک نسل کے لوگوں نے، ایک کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے، ایک موقع پر جو لیڈرشپ تھا اس نے مل بیٹھ کے طے کر دیا ہے کہ ابدی طور پر اب اس ریاست کے اوپر یہ ٹھپا لگا دیا گیا ہے، اس کی بھی شناخت قائم کر دی گئی. تو یہ تو ریاست کو ایک زندہ وجود فرض کر لینا ہے کہ جس میں اب انسانوں کو پیدا ہی نہیں ہونا.
ٹھیک. اور یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گی؟
ہمیشہ اسی طرح رہے گی.
یہ تو جمود ہو گیا نا، وہ تو ممکن نہیں ہے کہ زندہ قومیں، سوچنے والی قومیں.
استبداد اور جمود جو ہے یہ آپ جہاں بھی پیدا کر دیں گے تو وہاں سوائے اس کے کہ خلفشار پیدا ہو. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ کوئی چیز طے کر کے اس کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیں تو اس سے نظم پیدا ہو جاتا ہے، ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے.
جی بالکل، یہ
جہت متعین ہو جاتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس سے گھٹن پیدا ہوتی ہے. جب یہ گھٹن پیدا ہوتی ہے تو انسان چونکہ آزاد پیدا کیے گئے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع کو پر اپنے گورنر کو کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا؟ ولدتھم امہاتھم احرارا، جن کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا.
صحیح.
انسان چونکہ اپنی اس آزادی کا استعمال کرنے سے باز نہیں آتا، وہ اپنی آزادی کا استعمال لازمن کرے گا، اور جیسے ہی وہ کرے گا تو گرو در گرو بنتے چلے جائیں گے. ہر گھٹن، ہر استبداد اصل میں گروہوں میں بانٹتا ہے، اور جیسے ہی آپ آزادی اور حریت کے ساتھ لوگوں کو جینے دیتے ہیں اور ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں تو ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
تو ہمارا کیونکہ پروگرام قرارداد پاکستان کے لحاظ سے ہے، تو جس وقت یہ سارے ڈیسیجنز ہو رہے تھے ہماری لیڈرشپ میں کہ ایک اس طرح کا ملک وجود میں آنا چاہیے جو بالکل آزاد ہو مذہبی طور پہ اور اپنے کلچر کے لحاظ سے، اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا ہمارے بڑوں کے درمیان کہ ایک مذہبی ریاست ہوگی یا جمہوری ہوگی؟ سیکولر کا تو اس وقت کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ کیسا چاہتے تھے اس ملک کو؟
اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو آخری رائے ہے وہ اس شخص کی ہونی چاہیے کہ جو اس ملک کا بانی ہے. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی گفتگویں، تقریریں، جو کچھ انہوں نے کہا اس کو آپ پڑھ لیجئے، وہ اس کو ایک خالص جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں.
صحیح.
اور میرے نزدیک یہی وہ چیز ہے کہ جو فیصلہ کن ہونی چاہیے, کیونکہ ریاست کے بارے میں یہ طے کرنا کہ وہ مسلمان ہے, وہ غیر مسلم ہے, وہ منافق ہے, وہ کافر ہے, یہ بات میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکی. ریاست کے بارے میں تو صرف یہ طے کیا جائے گا کیا وہ استبدادی ہے جمہوری, کیا اس میں کسی خاندان نے حکومت کرنی ہے, کسی خاص گروہ نے حکومت کرنی ہے, کسی طبقے نے حکومت کرنی ہے, کسی پوپ نے حکومت کرنی ہے, وہاں براہمنوں کی حکومت قائم ہونی ہے, یا اس میں لوگوں نے حکومت کرنی ہے. یعنی حکومت کس نے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے, یہ چیز ہے کہ جو زیر بحث آتی ہے.
جی.
اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا, کیونکہ یہ تو آپ کو طے کرنا پڑے گا نا. تو اس میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ پاکستان میں قائد اعظم کی اولاد حکومت نہیں کرے گی, بانی پاکستان کی بادشاہت نہیں قائم ہوگی وہاں پہ, بلکہ وہ ایک جمہوری حکومت ہوگی جس میں وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ ان کا قانون کیا ہونا ہے, ان کا ضابطہ کیا ہونا ہے, ان کو اپنے فیصلے کس طریقے سے کرنے ہیں, ان کی روایات کا کس طرح ان کی ریاست میں ظہور ہونا ہے, یہ فیصلہ وہاں کے لوگ کریں گے.
ٹھیک.
اس پس منظر میں قائد اعظم سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس ریاست میں شریعت کا قانون ہوگا, وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوگا. دیکھیے بڑی سادہ بات ہے, وہاں لوگ ہیں, وہ لوگ کون ہیں, وہ مسلمان ہیں, تو مسلمان کیا اپنی شریعت کو یا اپنے دین کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی ان کا نقطہ نظر بہت سادہ ہے.
وہ ایک جمہوری بات ہے,
وہ ایک جمہوری ریاست ہے. اس جمہوری ریاست میں مسلمانوں کا اگر کوئی عقیدہ ہے تو اس کا بھی فطری طور پر ظہور ہو جائے گا. اگر ان کا کوئی اپنا قانون اور روایت ہے تو اس کا بھی فطری طور پر ظہور ہو جائے گا. اور اگر انہوں نے اپنے سامنے کوئی آدرش کو نصب العین رکھا ہے تو اس کا بھی ظہور ہو جائے گا. تو یہ میرے نزدیک قائد اعظم کا جواب تو میری سمجھ میں آتا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مذہبی ریاست ہوگی, نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیکولر ریاست ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ جمہوری ریاست ہوگی اور مسلمانوں نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا ہے کہ وہ اپنے مذہب, اپنے عقیدے, اپنی روایات, اپنی ثقافت کے لحاظ سے زندگی بسر کر سکیں. تو جب انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے تو اگر ان کا کوئی مذہب ہے اور اس کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو ظہور پذیر ہو جائے گا. ان کے ہاں ظہور پذیر ہونے کا عمل ہے جو زیر بحث ہے. میں نے کسی مقام پر بھی ان کے ہاں وہ تصورات نہیں پڑھے نہ وہ دیکھے ہیں جو بعد میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض آئینی اصطلاحات میں ظہور
شامل کر لیے گئے. تو وہ کہاں سے آئے گاندھی صاحب؟
وہ ہمارا مذہبی طبقہ لایا. یہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت بھی انگریزوں نے بہت سے ادارے قائم کر دیے تھے, ہمارے علماء کی بہت سی جمعیتیں وجود میں آ گئی تھیں, خود علماء نے بہت سے مذہبی ادارے قائم کر دیے تھے. ان مذہبی اداروں سے جو لوگ مذہب کو سمجھ کر سیکھ کر باہر نکلے وہ اپنی کچھ تنظیمیں بھی بنا چکے ہوئے تھے. تو ان کا بھی تو ایک نقطہ نظر تھا, انہوں نے اپنے اس نقطہ نظر کو پیش کیا, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا پاکستان کے بننے سے پہلے کہ پاکستان میں مسلمانوں کے آدرش نصب العین, مسلمانوں کی تمناؤں آرزوؤں کا ظہور ہوگا. اور اس میں اسلام کا نام بھی لیا جا رہا تھا, اس لیے کہ مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے. جب یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی ثقافت, مسلمانوں کی تہذیب, تو مسلمانوں کا مذہب بھی ذریعہ بحث آئے گا. یہ ایک فطری نوعیت کی بات تھی جو ہو رہی تھی. اس کو ایک مطالبے کی صورت بھی پاکستان بننے کے بعد مذہبی لوگ, اور اس میں بہت نمایاں کردار جن لوگوں نے ادا کیا ان میں ایک تو ہمارے دیوبند کے علماء تھے, مولانا شبیر احمد عثمانی, چونکہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے اور قائد اعظم ان کا بڑا احترام بھی کرتے تھے, انہوں نے اسمبلی کے اندر کردار ادا کیا اور باہر اس کو ایک تحریک کی صورت دے دی ایک اور جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی. انہوں نے مطالبہ نظام اسلامی پیش کیا اور یہ چاہا کہ یہاں اسلامی نظام نافذ کیا جائے, کیونکہ پاکستان کی تحریک میں اسی کا وعدہ کیا گیا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ تعبیر کا اختلاف بات کو کہاں پہنچا رہی ہے. پاکستان کی تحریک میں اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہاں پوری آزادی اور حریت کے ساتھ مسلمان جس چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے نظام میں اس کا ظہور ہونا چاہیے وہ
اس کے مطابق اس کو لے کر چلے,
اور اسی ذیل میں اسلام زیر بحث آتا تھا. یہ کہ مسلمان تھے نا, یعنی اگر فرض کر لیجیے کہ ہندو کوئی ملک بنا رہے ہیں تو یہ زیر بحث آئے گا کہ ان کی روایت, ان کی تہذیب کیا ہے, کیا اس کا ظہور ہوگا یا نہیں ہوگا, تو ان کی لیڈرشپ یہی کہے گی. یہ بات اس پس منظر میں کہی جا رہی تھی, لیکن اس کی جو تصویر بن گئی وہ یہ تصویر بن گئی کہ یہ ملک گویا اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے. اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ اپنی پوری تعریف میں یہ دیکھیے کہ یہ اصطلاح, یہ اصطلاح دور جدید کی اصطلاح کبھی استعمال نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت قائم کی, کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ نے اس کو اسلامی حکومت کہا؟
نہیں,
کبھی بھی نہیں. یعنی مدینہ کی شہری حکومت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد پورے جزیرہ نما عرب میں وہ حکومت قائم ہو گئی، نہ اس کا کوئی نام رکھا گیا نہ اس کو کسی اس طرح کی تعبیر میں ادا کیا گیا. یعنی اگر آپ اس تعبیر کو دیکھیں تو وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ حکمران کیسے تھے رسول اللہ کے بعد، خلفائے راشدین، خلافت راشدہ. آپ اس اصطلاح کے معنی پر غور کریں، یہ نہیں بتا رہی کہ ریاست کیسی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کیسے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جن لوگوں نے کی وہ راشد لوگ تھے، یعنی ہدایت یافتہ لوگ تھے، وہ اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ تھے، وہ دین کی بہترین تصویر تھے. ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں بھی دیکھیے وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم مسلمان اگر پاکستان بننے کے بعد اور ہماری قیادت راشدہ ہے تو خلاف تو راشدہ ہی ضرور پذیر ہوگی،
بالکل.
اور اگر راشدہ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس سے ابو بکر عمر تو نہیں پیدا ہوں گے.
یعنی کہ زور اس چیز پہ کہ وہ پرسنالٹیز کیسی تھیں، ان کے کردار کیسے تھے،
اور یہی ہونا بھی چاہیے.
اس چیز پہ زور نہیں کہ ٹائٹل کیا دے دیا کیا،
زور اسی پہ ہونا چاہیے نا. ہم اس اپنے زمانے کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ میرے بعد کیسی حکومت آئے گی، تو آپ نے تشہیر گئی تھی کہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، یعنی جیسے اللہ کے پیغمبر حکومت کرتے ہیں وہ ایسے حکومت کریں گے. تو وہاں پر بھی کیا چیز زیر بحث ہے، وہاں پر حکمرانوں کی سیرت، ان کا کردار زیر بحث ہے. ہمارے ہاں معاملے کی نوعیت ہی تبدیل ہو گئی، یعنی ہم نے ریاست کو ایک شخصیت بنایا اور پھر اس شخصیت کا ایک نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اچھا پھر اس شخصیت سے ایمان کا اظہار کرایا، بلکہ خود مولانا سید امرالہ صاحب مودودی نے یہ کہا کہ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے.
صحیح بالکل.
یہ کیا چیز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کوئی ایک شخصیت ہے، وجود ہے، جو کافر بھی ہوتی ہے مسلمان بھی ہوتی ہے.
صحیح.
نہیں ریاست کے معاملے میں یہ بحث بالکل ارریلیونٹ بحث ہے. ریاست یا استبدادی ہوگی یا جمہوری ہوگی. یعنی استبدادی اور جمہوری کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں جو حکومت کی جا رہی ہوگی
اس کی جو نوعیت،
اس کی نوعیت کیا ہوگی.
صحیح.
بس
اور اس کے علاوہ کوئی
اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی.
ٹھیک. مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج 23 مارچ کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، مزاج میں مذہبی ہونا چاہیے، جمہوری ہونا چاہیے یا سیکولر ہونا چاہیے. گاندھی صاحب، یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے ان کو سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور دین یہ بھی کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. جو اسلامی مملکت کے حامی لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے پورا ایک سسٹم دیا ہے، ایسا ایک سیاسی نظام دیا ہے جس کے تحت حکومتوں کو چلانا چاہیے اور ویسی ہی ایک مملکت اسلامی ہونی چاہیے. تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو سیکولر ہونا چاہیے یا جمہوری ہونا چاہیے، وہ محض خواہشات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. اور اگر ایوب خان کے دور سے ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی کوشش کی تھی تھوڑا سا سیکولر کرنے کی ہمارے ملک کو، لیکن سنا ہے بہت ری ایکشن آیا تو وہ بھی واپس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف آ گئے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا دین کوئی پولیٹیکل سسٹم دیتا ہے، اور ظاہر ہے پھر اگر مسلمان ہیں تو اسی کے مطابق چلنا پڑے گا.
اس پہ دو تین باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کوئی پولیٹیکل یا کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیتا، یہ دینا بھی نہیں چاہیے. اس نے معیشت اور سیاست دونوں کے بارے میں کچھ اصول دیے.
ٹھیک.
وہ دینے کی ضرورت ہے.
ڈائریکشن دینے.
پوری شریعت ہے، پوری شریعت اپنی بنیاد ہی اس اصول پر قائم کرتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، وہ اپنے معاملات کو خود طے کر سکتا ہے، خود سمجھ سکتا ہے، اس کے فہم میں ارتقا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے تجربات سے بھی سیکھتا ہے. البتہ بعض جگہوں کے اوپر وہ ایسی غلطی کرتا ہے کہ جو غلطی اس کے لیے مہلک ہو سکتی ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر وہ ایسی غلطی کرتا ہے جو غلطی اس کو آلودہ کر دیتی ہے. تو اس کے مہلک غلطی سے بچانا، اس کو آلودہ کرنے والی غلطی سے بچانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے ذہن میں لے رکھا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنا دین دیا ہے، اور اس دین میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو اس کو متعین کر دیا جاتا ہے. ریاست کے بارے میں کل پانچ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی، میں نے ان کو اپنی کتابوں میں بہت وضاحت کے ساتھ بالکل نکات کی صورت میں متعین کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری ریاست کا نظم جمہوری ہونا چاہیے، امرهم شورى بینهم، یعنی مسلمانوں کے مشورے اور مسلمانوں کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے. یہ دیکھیے یہ تین چار لفظوں کا ایک جملہ ہے، لیکن یہ کمال کا بلیغ جملہ ہے. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ بات ہے کہ ان کے پورے نظم کو وجود میں آنا چاہیے، مشورے سے رائے پر قائم ہونا چاہیے. اور سب کو برابری کی سطح پر اس میں حصہ لینا چاہیے
اور رائے قائم ہونی ضروری
ہے. قائم ہونی
ضروری حکم نہیں آ سکتا,
صرف حکم نہیں آ سکتا. اس ایک جملے نے تمام مسلمانوں کو برابر کی سطح پر کھڑا کر دیا, ان کو برابر کا پارٹیسپیشن کا شرکت کا حق دے دیا, اور نتیجے کو بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر کہیں نزاع ہو جائے گا تو اکثریت کی رائے یا اتفاق رائے سے جو نتیجہ نکلے گا وہ نافذ العمل ہو جائے گا. یہ جو بنیادی بات ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ریاست کا نظم قائم کرنا ہے. یعنی ایک تو یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی مداخلت بڑی محدود ہے, یوں نہیں کہ اس نے کوئی پورا کا پورا سسٹم آپ کو بنا کے دے دیا ہوا ہے. اگر یہ سسٹم پورا کا پورا دین سے آپ طلب کرنا چاہیں گے تو آپ در حقیقت دین سے وہ بات مانگیں گے جو اس میں پائی نہیں جاتی. سسٹم ہمیں بنانا ہے, ایک اصول دے دیا, وہ اصول اخلاقی بھی ہو سکتا ہے, وقت کے مطابق بنے گا. کیونکہ کوئی سسٹم بنا کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمانے میں بند کر دیں, قید کر دیں. قبائلی تمدن میں اور طریقے سے جمہوری اصول کا اطلاق کیا جائے گا, جاگیردارانہ تمدن میں جہاں عمرا ہوتے تھے, فیوڈلز ہوتے تھے, اس میں بالکل اور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح سے اگر جدید معاشرہ وجود میں آ جائے گا جس میں ٹیکنالوجی ہے, جس میں مواصلات کے غیر معمولی ذرائع ہیں, جس میں بڑے شہر وجود میں آ گئے ہیں, تو آپ کو اور طریقے سے چیزوں میں سوچنا پڑے گا. یعنی معاشی عوامل کیا ہیں, سوسائٹی بحثیت مجموعی مختلف طبقات میں کیا ریلیشن اور تعلق پیدا کرتی ہے, سماج کیا اقدار اپنے اندر پیدا کر چکا ہے, یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر آپ نظام بناتے ہیں.
یعنی گاندھی صاحب, ظاہری بات ہے جس طرح قبائلی رہتے ہیں, جس طرح شہری رہتے ہیں, جس طرح انڈسٹریل اسٹیٹس رہتی ہیں, ان سب کے رہن سہن میں بہت فرق ہے. تو یہ بڑی بات کامن سینس کو بھاتی ہے کہ کچھ اصول دین نے وضع کر دیے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی سوسائٹی کے مطابق, اپنے حالات اور ریکوائرمنٹس کے مطابق خود ٹیلر کر لیں ایک سسٹم کو. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
ایسا ہی ہونا چاہیے, یہی عقل کا تقاضا ہے, یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے, خدا کی اسکیم اسی کا تقاضا کرتی ہے. انسان کو جیسے بنایا گیا ہے, اس وقت ہم جس تمدن کو دیکھ رہے ہیں, کیا آدم و حوا جب زمین پر آئے تھے تو یہ تمدن خود بخود وجود میں آ گیا تھا؟ اس کو صدیاں لگی ہیں. یعنی آپ انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو کہاں پھل جمع کیے جا رہے ہیں اور شکار کیا جا رہا ہے, اور کہاں پہ گیدرز ہنٹر کی سوسائٹی ہے, پھر وہاں سے کس طریقے سے آہستہ آہستہ اوزار بننے شروع ہوئے ہیں, کہاں پہیے کی ایجاد ہوئی ہے, پھر کس طریقے سے آپ نے قبائلی نظام کو وجود بخشا ہے, قبائل کے شیوخ پیدا ہوئے ہیں, ان کے مابین جنگ و جدال شروع ہوا ہے, پھر کچھ سلطنتیں بادشاہتیں وجود میں آنی شروع ہو گئی ہیں, پھر سلطنت آئے, عام کا زمانہ آ گیا ہے, پھر جاگیرداروں نے تمدن نے اسی جگہ لے لی ہے, اور اب ہم جدید دنیا کو دیکھ رہے ہیں پچھلے 300-400 سال سے. یہ جتنا بھی ارتقا انسانی فطرت میں ہوا ہے, یا انسان کے مزاج میں ہوا ہے, یا اس کے رہن سہن کے طریقوں میں ہوا ہے, یا اس کے تہذیبی روایات میں ہوا ہے, یا اس کے سماج کے باہمی تعلقات میں ہوا ہے, اس کی روشنی ہی میں نظام بنایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج سے صدی دو صدی بعد یہ جو اب ہم باتیں کر رہے ہیں اس سے بالکل مختلف طریقے سے ہمیں بعض نظام ہے زندگی کو ترتیب دینا پڑ جائے. تو مذہب ایک آفاقی حقیقت ہے, وہ ایک دور کے لیے نہیں ہے. جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے خدا کا دین یہی ہے, تو پھر اس دین کے اندر یہ چیزیں اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے. اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ بنیادی سوال کا جواب دیا جائے. بنیادی سوال کیا ہے ریاست کے بارے میں؟ بنیادی سوال وہی ہے کہ اس کے اندر حق کے تقرر کس کو ہے, حکمران ہونا ہے
کون
کرے گا؟ خدا کرے گا, ایک جواب یہ ہو سکتا ہے, لوگ کریں گے, دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے. یہ دونوں جواب تو عقلی اور فطری ہیں, کیونکہ خدا کرے گا اس لیے کہ وہ خالق ہے, لوگ کریں گے اس لیے کہ حکمران ان کے اوپر آنا ہے. ایک جواب وہ ہے جو لوگوں نے دیا ہے, وہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں بندوق ہے, میں کروں گا. میں نے ایک طبقے کو منظم کر لیا ہے, میں کروں گا. میں نے ایک جتھا بنا لیا ہے, میں تمہارے سینے کے اوپر تلوار رکھ کے تم سے اپنی بات منوا سکتا ہوں, تو میں کروں گا. یا یہ کہ کسی خاندان کو, کسی برہمن کو, کسی عالم کو, یا مثال کے طور پر فلسفے کی تاریخ کو آپ پڑھیں تو سقراط کو اور افلاطون کو اس بات پہ بہت اصرار تھا کہ آپ کی ایرسٹوکریسی ہونی چاہیے. یعنی وہ لوگ کے جو اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں, پھر یہ کہ فلسفیوں کی حکومت ہونی چاہیے. تو اس طرح کی بہت سی خواہشیں کی گئی ہیں. اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا نظم اگر قائم ہونی ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورت ہے ہوا اور پانی کی طرح, کیونکہ انسان کو جو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے, تو انسان کو انسان کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے آپ کو ایک نظم قائم کرنا پڑتا ہے. وہ نظم جمہوری ہوگا یا خدا کا مقرر کردہ ہوگا. تو خدا نے تو فیصلہ کر دیا نا ختم نبوت کے موقع کے اوپر کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اب زمین کے ساتھ ہمارا براہ راست رابطہ منقطع کر دیا گیا. اب انسانوں کو ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی پر زندگی بسر کرنی ہے. جب یہ طے ہو گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ خدا تو تقرر کرے گا نہیں, سے انسانوں ہی کو تقرر کرنا ہے, یہ بنیادی بات ہے.
اور مل بیٹھ کے
اس میں اب جیسے کہ آپ نے پیچھے کہا تھا کہ اگر آپ یہ طے کر لیں گے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے پابند کر دیا ہے کہ وہ اب اس کو ایسی ریاست رکھیں.
ٹھیک,
یہ میں اچھے اور برے کی بات نہیں کر رہا, میں خود مسلمان ہوں
بالکل,
اور ظاہر ہے کہ مجھے اسلام ہی پسند ہوگا, لیکن یہ آئندہ نسلوں کے لیے طے کرنا یہ حدود سے تجاوز کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کشمکش ریاست کے اندر سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائے گی. بالکل اسی طرح کی صورتحال اس وقت ہوگی جب آپ کہیں گے ایک سیکولر ریاست یا نیم سیکولر ریاست ہے, جو بھی آپ کہیں گے, اس کا مطلب ہے آپ اس کی نیچر طے کر رہے ہیں. میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے, یعنی ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ طے کریں کہ کیا یہ جمہوری ریاست ہے یا جمہوری ریاست نہیں ہے. چنانچہ یہ بحث پیدا ہوئی, اس بحث نے ایک طرف فکری سطح پہ انتشار پیدا کیا اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ پھر اس کے نتیجے میں وہ لوگ آئے جن کے پاس بندوق
تھی بالکل,
اور انہوں نے یہاں جمہوری روایات کو قائم نہیں ہونے دیا. یعنی اس وقت بھی ہم گھٹنوں چل رہے ہیں, گھٹنوں میں کیا چل رہے ہیں, یا ایسے لگتا ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور اٹھنا سیکھ رہا ہے, یہ صورتحال ہے اس میں. اگر ہمارے یہاں 50-60 سال میں جمہوری روایت مستحکم ہوتی تو ہمارا کوئی نظم بن جاتا, اس طرح کی چیز ہوتی. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سیکولر ریاست ہونی چاہیے, وہ نہ اسلام کو سمجھتے ہیں, نہ مسلمانوں کو سمجھتے ہیں, نہ اس زمین کو سمجھتے ہیں. ان کا خیال غالباً یہ ہے کہ مسیحی دنیا میں چونکہ سیکولرزم کو بطور ایک نقطہ نظر کے اختیار کر لیا گیا, اور وہ بھی کہاں اختیار کیا گیا اس میں لوگ بہت کم جانتے ہیں. دیکھیے, برطانیہ کی ریاست سیکولر ریاست نہیں ہے, وہ ایک مسیحی ریاست ہے. امریکہ نے بھی کبھی اپنے آپ کو سیکولر ریاست نہیں قرار دیا. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس اس کا ایک بہترین نمونہ ہے. اچھا, ہمارے یہاں ترکی میں اسی طریقے کا بخار پیدا ہوا تھا,
لیکن ابھی اس کے
جب آپ ایک یہ کہتے ہیں, فرض کر لیجئے کہ مسیحی دنیا میں یہ بات آپ کہہ بھی دیں, تو مسیحی دنیا کے اندر ریاست سے متعلق تو ایک طرف, فرد سے متعلق بھی کوئی قانون نہیں ہے.
ایسا ہی ہے,
یعنی مسیحی مذہب میں
بالکل
شریعت موجود ہی نہیں ہے.
صحیح,
اس وجہ سے وہاں یہ کوئی کشمکش نہیں, یعنی وہاں آپ خدا کی کتاب کے یا خدا کے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کوئی بات نہیں کر رہے, یہ صورتحال ہی نہیں ہے.
بالکل,
وہاں جنگ پوپ کے خلاف تھی, کلیسا کے خلاف,
کے ظلم کے خلاف,
یعنی پوپ نے اور کلیسا نے جو اپنا نحاب قائم کیا ہوا تھا اور جس طریقے سے وہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے تھے, وہاں جنگ اس کے خلاف ہوئی. اور میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ مذہب کا جہاں تک تعلق ہے, کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی سوائے مذہبی استدلال کے کہ وہ مذہب کی کوئی اور تعبیر آپ کو دے سکے.
بالکل,
چنانچہ اگر مسیحیت سے شریعت نکلی تو اس کو نکالنے کا کام کسی والٹیئر اور کسی روسو نے نہیں کیا, اس کو نکالنے کا کام سینٹ پال نے کیا تھا.
صحیح,
یعنی ایک بڑا مذہبی رہنما پیدا ہوا جس نے یہ کام کر دیا ابتدا میں, غلط یا صحیح زیر بحث نہیں ہے. اس کے بعد مسیحی دنیا میں ایک روایت قائم ہوئی جس میں شریعت نام کی کوئی چیز الہامی اسکرپچر سے پیدا ہی نہیں ہوتی تھی. تو وہاں پر مقابلہ کس سے تھا؟ پوپ سے. پوپ ایک انسان ہے, اس کو چیلنج کر دیا گیا, اور خود مذہبی بنیادوں پر بھی چیلنج کیا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب دینے کی چیز موجود نہیں.
اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیکولرزم کی تحریک اس چیز کا نام ہے کہ مذہب کو چیلنج کر دیا,
مذہب کو چیلنج کر دیا گیا. ہمارے ہاں مسلمان ملکوں کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہاں جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کے مقابل میں کون کھڑا ہے؟ نہ پوپ, نہ مولوی, نہ برہمن, آپ کے مقابلے میں قرآن کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے عام مسلمانوں کے اندر آپ اس کو قائم ہی نہیں کر سکتے. یہاں جو بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک جمہوری ریاست ہوگی, جہاں بھی مسلمانوں کا نظم ہوگا جمہوری ریاست ہوگی. جمہوری ریاست میں مسلمان فیصلہ کریں گے کہ آج ان کا قانون کیا ہے, کل ان کا قانون کیا ہے. اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ آج کی نسل آنے والوں کے لیے ریاست کی ایک شخصیت بنائے اور پھر اس کے اوپر ایک نام لگا دے اور لوگوں کو اس کا پابند کر دے. یعنی یہ ایک زندہ معاشرہ ہے,
یہ بھی ایک طرح کا استبداد ہے.
وہ استبداد میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بڑے لیڈر نے جب ترکی کو منظم کیا تو اچھی نیت یا بری نیت, اس میں ایک نظریہ دے دیا. جب نظریہ دے دیا تو نظریے کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر نظریے کی حفاظت لوگوں کو کرنی ہے تو نظریہ دینے کی ضرورت نہیں, لوگوں کا شعور ہوگا تو کرتے رہیں گے. اور اگر نظریے کی حفاظت بندوق نے کرنی ہے تو پھر جمہوری ریاست قائم نہیں ہو سکتی. تو میں نے عرض کیا نا کہ کیسی المناک صورتحال ہے کہ آج بھی ترکی کی ایک بچی یہ جدوجہد کر رہی ہے کہ وہ اسکارف لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی, وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی, وہ اذان کیسے دے گی. یعنی یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ سیکولرزم یہ کیا چیز ہے, تو کیا یہ مقصود ہے؟ یعنی لوگوں کو یہ جدوجہد کرنی پڑے گی؟ نہیں, آپ ایک جمہوری ریاست قائم ہونے دیجیے. اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں وہ اگر اپنے مذہب, اپنی روایات, اپنے عقائد کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو ان کی اکثریت کی رائے کے مقابل میں کھڑا ہو جائے. وہ اکثریت کی رائے نافذ ہوگی مجھے اور آپ کو حق حاصل ہے کہ ہم اس سے اختلاف کریں, یعنی ہم بھی عملاً اس کو مانیں گے قانون کے طور پر,
ہم اختلاف
کریں گے, رائے عامہ کو ہم بار کرتے رہیں گے, اس کو جمہوریت کہتے ہیں. تو میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, نہ اس نام کی, نہ یہ بات کہنے کی کہ اس کا سرکاری مذہب کون سا ہوگا, نہ اسلامیت کی. ہاں مسلمان بستے تھے, پاکستان کو جمہوری ریاست ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے.
صحیح. ناظرین ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں زامدی کے ساتھ میں, اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسی ریاست ہونا چاہیے, مذہبی, جمہوری یا سیکولر. گاندھی صاحب, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے تو وہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں جو تھوڑے سے سیکولر ویوز رکھتے ہیں یا جن کو مذہب کی رائج شکل جو ہے اس سے کچھ خوف محسوس ہونے لگا ہے, کیونکہ اس میں زور زبردستی اتنی ہے. جب ہم اس کو سیکولر سائڈ پہ یا جمہوری نظام کہنے کی, ایک ڈیموکریٹک کنٹری کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسلمان یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے دین کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اسی طرح یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ مذہبی ریاست بن گئی تو یہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوگا, کیونکہ پہلے کوئی اچھی مثالیں ہم نے قائم نہیں کی ہوئی. تو اس کی بیچ کی راستہ موجودہ شکل میں, موجودہ صورتحال میں کیسے نکالا جائے کہ دونوں سائڈز مطمئن ہو کے یہاں رہ سکیں؟
میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیچ کا راستہ اصل میں تاریخ نے نکال دیا ہے, آپ کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کوئی استبدادی نظام نہیں ہے, یہ جمہوری ریاست. یہاں پر مسیحی ہیں, یہاں پر بدھ ہیں, یہاں پر سکھ ہیں, یہاں پر ہندو ہیں, یہاں پر مسلمان ہیں, اور خود مسلمانوں کے اندر کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, ان کے مختلف مقاصد فکر ہیں. بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو دین کے معاملے میں اس نوعیت کی کنوکشن نہیں رکھتے یا دین کے معاملے میں شبہات میں مبتلا ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کے شہری ہیں, اور ان لوگوں کو یہاں کس اصول پر حکومت قائم کرنی ہے؟ جمہوریت کے اصول پر. یہ اصول دین نے بھی دیا ہے, اس اصول پر دنیا میں بھی اب کم و بیش اتفاق ہو گیا, یعنی دنیا بھی وہیں پہنچ گئی ہے جہاں خدا کے پیغمبروں نے اس کو کھڑا کیا تھا. بڑی دیر لگی اس میں, یعنی خود مسلمانوں کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر انہوں نے خلافت راشدہ کے بعد حکومت نہیں قائم ہونے دی. ایک لمبے عرصے تک خود ان کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے ملوکیت قائم کر دی, اور پھر ہم بادشاہتوں میں پلے بڑھے, اور بادشاہتوں میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے اب بھی ہمارے اندر جمہوری مزاج یا جمہوری استاد تباہ نہیں پیدا ہو سکے. یہ مسلمانوں کا المیہ ہے, لیکن دنیا پہنچ گئی وہاں پہ, یہاں تک کہ اب اس کے اثرات ہم پر بھی پڑ رہے ہیں. اگر دنیا یہاں پہنچ گئی ہے اور خدا کا دین بھی یہی کہتا ہے, تو یہ طے ہو گیا کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی. اس جمہوری ریاست کے اندر سب لوگ آزادی کے ساتھ رہیں, اپنی اپنی رائے دیں, اپنا نقطہ نظر بیان کریں, کسی آدمی کے پیچھے آپ لٹ لے کے نہیں پڑیے. لوگ اخبارات نکالیں, لوگ اپنے چینل قائم کریں, اور پوری آزادی کے ساتھ جو بات وہ سمجھتے ہیں, دین کے اندر کھڑے ہیں, دین کی کسی تعبیر میں آپ سے مجھ سے اختلاف کر کے اپنی بات بیان کریں, شائستگی اور تہذیب کے ساتھ, جیسے کہ ایک زندہ اچھے معاشرے میں ہوتا ہے. بحث ہونے دیں, یہ بحث ہوگی, اس کے بعد آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے ایک پارلیمنٹ بنا دی ہے, لوگوں نے منتخب کر کے یہ قانون سازی کرے گی. وہاں کوئی بھی قانون زیر بحث آ جائے گا. جب وہ زیر بحث آئے گا, وہ قانون مذہبی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے, وہ غیر مذہبی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے, اس کی بنیاد کامن لا بھی ہو سکتی ہے, کوئی آپ کا عرف, کوئی آپ کی روایت بھی ہو سکتی ہے, کوئی ضرورت اور مسلحت بھی ہو سکتی ہے. جس بنیاد پر بھی قانون زیر بحث آئے گا, وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کون ہیں, ان میں اگر وہ ریپرزنٹیٹو ہے, ان کو منتخب کیا گیا ہے, ان لوگوں کے اندر اگر اچھے مسلمان ہیں, تو مجھے نہیں اس کا کوئی تصور پیدا ہوتا کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف قانون سازی کر دیں.
بالکل.
اور اگر مذہب کے مطابق کسی قانون کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ یہ ترمیم کی جائے, تغیر کی جائے, تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, اس کا کوئی سوال نہیں ہے. چنانچہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر اسلام کا ظہور ہونا چاہیے, تو انہیں لوگوں پر توجہ کرنی چاہیے.
صحیح.
یعنی وہ لوگ جو اس ریاست کا, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا, کہ انہیں پھر وہ لوگ پیدا کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ارباب حل وقت ہوں, جو اسلام سے محبت کرتے ہوں, جو اسلام پر شرع صدر رکھتے ہوں, جو اسلامی شریعت کا فہم رکھتے ہوں, وہ لوگ پیدا ہوں گے. تو ان کا فہم ہوگا, ان کی بصیرت ہوگی, اس کا ظہور آپ کی پارلیمنٹ میں ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, جو لوگ اسلام سے یا اسلام کی تعبیر سے یا کسی مذہبی قانون سے خوفزدہ ہوتے ہیں, اپنی بات کہیں نا, اس کو بیان کریں, لیکن اس اصول کو تسلیم کریں کہ مسلمانوں کی اکثریت چونکہ یہاں ہے, تو ان کو اپنے مذہب کے مطابق قانون سازی کا حق ہے. ایسا کوئی قانون اگر بن گیا ہے اور آپ کے نزدیک وہ قانون صحیح تعبیر پر نہیں بنا تو آپ کو اس کے اوپر تنقید کا حق حاصل ہے, آپ کو اس سے اختلاف کا حق حاصل ہے. لیکن اس قانون سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انارکی پیدا کر دیں. جمہوریت اس اصول کا نام ہے کہ اکثریت کی رائے کی بنیاد پر قانون بن جائے گا, اقلیت اختلاف
کر سکتی ہیں. بالکل, لیکن اقلیتیں اختلاف کیسے کریں گامدی صاحب؟ وہ اختلاف کرنے کے لیے ایک بڑا کنڈیوسو اور لسننگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگوں میں صبر ہے, تحمل ہے, وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. یہاں تو ایک مسلمان فرقہ دوسرے فرقے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, تو کہاں دوسرے مذہب کے لوگ. اب جو ملک بنا ہی اقلیتوں کے لیے تھا, مسلمانوں کی بنیاد یہی تھی کہ ہم اپنے مذہب کو صحیح پریکٹس نہیں کر سک رہے ہیں, اپنے کلچر کا صحیح سیف گارڈ نہیں کر سک رہے ہیں, اس کے باوجود آج ہم نے جس طرح دیوار کے ساتھ اقلیتوں کو لگایا ہوا ہے, مسلمانوں کے اس بہیویئر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ عمل ہے. دیکھیے, مسلمانوں کے ہاں خود اپنے دین کا شعور بہت ناقص, وہ اس کی روایات سے بھی واقف نہیں ہے. انہوں نے یہ تصور قائم کر لیا ہے کہ اس ریاست کے اوپر تو گویا اسلام کا نام لکھ دیا گیا ہے.
جی,
اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خاص طرح کا رویہ وجود میں آ گیا ہے. یعنی پارلیمنٹ میں کوئی بحث کی جائے, میڈیا پر کوئی بحث کی جائے, اخبارات میں کوئی بحث کی جائے, فوراً مذہبی قوتیں منظم ہو کے کنڈمنیشن کا اسلوب اختیار کر لیتی ہیں. یعنی کھلی بحث, گفتگو, بات چیت کی فضا نہیں پیدا ہونے دی جاتی. میں جب یہ کہتا ہوں کہ اس کو جمہوری ریاست ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اصول کو تسلیم کر لیں کہ لوگوں کو آزادی سے اپنی بات کہنی ہے, اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے. ہمارے ہاں اقلیتیں موجود ہیں, اگر وہ کسی مذہبی قانون کو بھی زیر بحث لا رہی ہیں, اس پہ تنقید کر رہی ہیں, تو اس میں کیا خرابی کی بات ہے؟
صحیح.
یعنی ہمارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے, استدلال کی طاقت, کہ ہم اس کا جواب دے سکیں, لوگوں کو مطمئن کر سکیں, اور ان کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ بحث ہوگی, مباحثہ ہوگا, لیکن قانون وہی بنے گا جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہوگی. اور یہ ایک ارتقائی عمل ہے. آج ایک قانون بنے گا, کل ایک دوسرا قانون بن جائے گا. یعنی کسی ریاست کا ایک نام رکھ لینا یا اس کی ایک شناخت قائم کر لینا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ایک زندہ معاشرہ اپنی تعبیرات میں بھی تنوع پیدا کرتا رہتا ہے, سوچ کے انداز میں بھی تنوع پیدا کرتا رہتا ہے. تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو چیزوں کو مان لیا ہے. ایک یہ کہ اکثریت کی رائے سے قانون بنے گا,
ٹھیک,
اور اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ اکثریت کی رائے جو ہے وہ مذہب سے رہنمائی نہیں لے گی, روایت سے رہنمائی نہیں لے گی. اس کا کام ہے کہ وہ طے کرے, ان کی مرضی ہے اور ان کو طے کرنا ہے جس چیز سے وہ چاہے رہنمائی لے, اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اور اقلیت کے حق کے آزادی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یعنی وہ آزادی سے اپنی رائے دیں گے, اپنی بات کہیں گے, دلیل کے ساتھ لوگوں کو قائل کریں گے, معاشرے کا ارتقاء جاری ہے. جو بھی ان کا مذہب ہے, جو ان کا نقطہ نظر ہے, جو ان کی تعبیر ہے, اس کے مطابق وہ زندگی بسر کریں. شخصی معاملات میں ریاست مداخلت نہیں کرتی. یعنی اسلام نے ہرگز ریاست کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا نفاذ کرے لوگوں کو. اس نے ریاست کو بھی اپنی بات دلیل کے ساتھ کہنی.
بالکل مختصر گاندھی صاحب, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, یہ بتا دیجیے جمہوری مزاج پیدا کس طرح کیا جائے اس قوم میں؟
تعلیم سے. اور تعلیم فارمل بھی ہوتی ہے, انفارمل بھی ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کہ ہمیں جینا کیسے ہے. ہمارے نظام تعلیم میں اس کو ایک باقاعدہ مضمون ہونا چاہیے. زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے, آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا آپ کو شعور ہونا چاہیے. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی صدی میں جی رہے ہیں, بعض دوسری میں, بعض چوتھی میں, بعض پانچویں میں. یعنی ہر نسل کے لوگ آپ کو اسی دور میں مل جاتے ہیں. بلکہ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ قبائلی تمدن سے لے کر موجودہ دور سب کی مخلوقات یہاں موجود ہیں. تو جب آپ اپنی تعلیم کے نظام کو بہتر, اپنے نوجوانوں کو شعور دیں اس بات کا کہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, کس معاشرے میں ہیں, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, یہاں آپ کا مذہبی شعور کیا ہونا چاہیے, اور مذہب نے آپ کو بات کرنے کا کیا سلیقہ سکھایا ہے, کیا آداب سکھایا ہے, وہ سب مذہب نے بیان کر دیا ہے. میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ مجھے مذہب ہی نے سکھائی ہے. اور یہ بتایا ہے کہ شائستگی اور تہذیب سے اپنا نقطہ نظر پیش کرو, استدلال کی زبان میں بات کرو, حکمت کے ساتھ خدا کا پیغام پہنچاؤ, نصیحت کرنی ہے تو محبت کے ساتھ نصیحت کرو, بحث کرنی ہے تو خوبصورت اسلوب میں بحث کرو. یہ بات قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہے. یہ کلچر ہمارے ہاں پیدا ہو اور اس کی بنیاد پر خوشگوار طریقے سے ہم ہنستے ہوئے, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اپنی بات بہت شدید اختلافی بات کہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ شیعہ سنی ہیں, بہت بڑی کمیونٹیز ہیں, ان کے مابین بھی ان کے جو اصل مباحث ہیں ان کے اوپر کوئی شائستہ اور مہذب گفتگو
نہیں ہو سکتی.
یعنی گفتگو ہو, بات چیت ہو, کیا حرج کی بات ہے اس میں؟ لوگ اپنا استدلال پیش کریں, بتائیں, اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے یا دوسرا نقطہ نہیں, اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ نقطہ نظر لوگوں تک پہنچا اور معلوم ہوتا ہے کہ اب ریئیکشن آنا شروع ہو گیا, یعنی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اب ایک مافیا کے طریقے کے اوپر زبان بند کر دینا چاہتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ جمہوری اصولوں پر نہیں ہو سکتی, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں جب میں خلافت راشدہ کی تحریک پڑھتا ہوں کہ اس تاریخ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, بند معاشرہ ہے. نہیں, ان کے ایک ایک اختلاف کو ہم تک پہنچنے کا موقع کیسے ملا ہے؟ اس لیے کہ وہ اختلاف بربلا ظاہر کیا گیا, اس کو لوگوں نے سنا, انہوں نے رپورٹ کیا,
تبھی ہم تک پہنچا. تبھی وہ ظاہر ہی نہ ہوتا تو وہ آج تک یہاں
کبھی ممکن نہ ہوتا. بالکل, یعنی یہ بند دروازوں کے اندر اس طرح کی گھٹن کی جو فضا ہمارے یہاں پیدا کر دی جاتی ہے, اور اب تو خیر وہ گھٹن ایسی صورت اختیار کر گئی ہے کہ جس میں آپ کی گردن پر بندوق رکھی ہے لوگوں نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے نقطۂ نظر سے اختلاف کیا یا اور کوئی رائے قائم کی تو ویسے ہی دنیا سے ہم رخصت کر دیں گے. تو جمہوری کلچر پیدا کرنے کے لیے ہمیں انفارمل بھی, انفارمل کا مطلب یہ ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, تو بے شمار ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا جن کے اندر لوگوں میں سب سے پہلے, میں تو یہ کہتا ہوں ان کو دین سکھانے یا ان کو کوئی اور چیز سکھانے سے پہلے انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ انسان کی حیثیت سے انہیں دوسروں کی جان مال آبرو کا احترام کرنا ہے, اور دوسروں کو رائے دینے کا موقع دینا ہے, اور کوئی اگر رائے ان سے بالکل مختلف بھی آتی ہے تو اسے احترام کے ساتھ سننا ہے. ترقی اور علم کا راز اسی میں مضمر ہے کہ آپ دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں.
بہت شکریہ گاندھی صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اس حوالے سے کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ہمیں بھیجیے gks@sama.tv پہ. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.